السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ چین، پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے سہ فریقی اجلاس نے افغان طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جلد افغان عمل کا حصہ بنے۔ اور افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائل علاقے کرم ایجنسی کے ایک سرحدی قصبے میں عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ مرکز پر امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 2 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ متنازعہ کشمیر کے علاقے میں پیر کے روز بھارتی گولہ باری سے 3 پاکستانی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے نے پیر کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں اغوا ہونے والے ایک شیعہ جج کو اس کے اغوا کاروں نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور پوپ فرانسس نے پیر کے روز کرسمس کے موقع پر اپنے خاص پیغام میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے سلسلے میں مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستوں پر مشتمل حل پر زور دیا ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی خبر دی تھی، شہ سرخی دی تھی، کہ پاکستان، افغانستان اور چین نے طالبان سے امن عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی اسلام آباد سے محمد اشتیاق کے پاس تفصیلی رپورٹ ہے، اور ہم چلتے ہیں اسلام آباد۔ جی السلام علیکم اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام۔
بتائیے گا کہ آپ کے پاس یقیناً اس کی تفصیل ہوگی اور ایک اچھی پیش رفت ہے، تو یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے؟
جی اس سلسلے میں خاصے عرصے سے کوششیں جاری تھیں، اور چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وانگ یی، انہوں نے رواں سال جون میں پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک کا دورہ کیا تھا، اور اس موقع پر تینوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ بات چیت کا ایک طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے، اور اسی سلسلے میں یہ پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ تینوں ممالک کا پہلا سہ فریقی اجلاس تھا جو بیجنگ میں ہوا، اس کی میزبانی وانگ یی نے کی۔ پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ خواجہ آصف اور افغانستان کے وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی نے اپنے اپنے ممالک کے وفود کی نمائندگی کی، اپنے اپنے وفود کی قیادت کی، اور اس میں طالبان سے یہ کہا گیا ہے تینوں ممالک کی طرف سے کہ وہ بات چیت کا جو عمل ہے، مصالحتی جو کوششیں ہیں، اس میں جلد شامل ہوں، جسے ایک یقیناً ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ تینوں ممالک جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ طور پر لڑیں گے، اور کسی بھی طرح کے دہشت گردوں کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔
اشتیاق، افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی دفتر تو کہیں قائم نہیں کیا، حالانکہ ان کو پیشکش بھی کی گئی ہے، تو کس طریقے سے جواب آئے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا؟
جی اب تک جو اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں، افغان طالبان کا جو قطر دفتر ہے اسی کو ایک جو رابطہ دفتر کہا جاتا رہا ہے، اور اسی ہی کے ذریعے اس سے پہلے جو 4 ملکی ایک کوآرڈینیشن گروپ تھا، اس میں بھی انہوں نے طالبان کے ساتھ اسی کے ذریعے رابطہ کیا گیا تھا۔ ابھی تک طالبان کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ماضی میں یہ خبریں ضرور آتی رہی ہیں کہ افغان حکومت بھی اپنے طور پر طالبان سے رابطے میں ہے، جبکہ دیگر ممالک جن میں بشمول امریکہ ہے وہ بھی یہ کہتا رہا ہے کہ واشنگٹن جو ہے افغانستان میں مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اور مذاکرات کا جو عمل ہے طالبان کا، اس کی حمایت کرتا ہے۔
بہت شکریہ اشتیاق۔ تو یہ خبر تھی کہ پاکستان، افغانستان اور چین نے طالبان سے امن عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ اشتیاق بتا رہے تھے کہ ابھی تک افغان طالبان کا کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن امید ہے کہ کوئی اچھی پیش رفت ہو جائے گی۔ پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کے ساتھ تجارت سے منسلک مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو کچھ دیر بعد ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اب کچھ مزید خبریں۔ افغانستان سے متصل پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ایک سرحدی قصبے میں عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ مرکز پر امریکی ڈرون حملے میں کم از کم دو افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. ہلاک ہونے والوں کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے, لیکن قبائلی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افراد مبینہ طور پر عسکریت پسند تھے, جن میں ایک کمانڈر بھی شامل ہے. کرم ایجنسی کے مرکزی انتظامی قصبے پارا چنار کے حکام نے کرم ایجنسی کے سرحدی علاقے غور گڑھی کے قریب متاسنگر میں عسکریت پسندوں کے ایک مکان پر امریکی ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے. تاہم حکام نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے. ادھر متنازع کشمیر کے علاقے میں پیر کے روز بھارتی گولہ باری سے تین پاکستانی فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. پاکستانی فوج نے منگل کے روز بتایا کہ فائر بندی کی بلا اشتیار خلاف ورزی کے باعث دونوں جانب سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا. بھارت نے تاہم دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوجوں نے اس وقت چوکی پر فائرنگ کی جب پاکستانی جانب سے اس کے فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا. پیر کے روز کی جھڑپ میں کوئی بھارتی فوجی ہلاک نہیں ہوا ہے, لیکن ہفتے کے روز چار بھارتی فوجی اس وقت مارے گئے جب لائن آف کنٹرول کے ایک دوسرے علاقے میں پاکستانی فوج نے فائرنگ کی. سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی اے نے پیر کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں اغوا ہونے والے ایک شیعہ جج کو اس کے اغوا کاروں نے ہلاک کر دیا ہے. شیخ محمد الجیرانی کو پچھلے سال دسمبر میں قطیف کے علاقے میں ان کے گھر کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا. قطیف میں تقریباً 1,000,000 شیعہ مسلمان آباد ہیں. نیوز ایجنسی نے کہا کہ 19 دسمبر کو اغوا کاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی ایک جھڑپ میں ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور ایک اغوا کار ہلاک ہوا, جبکہ دوسرے اغوا کار کو پکڑ لیا گیا تھا. پوپ فرانسس نے پیر کے روز کرسمس کے موقع پر اپنے خاص پیغام میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کے سلسلے میں مذاکرات کے ذریعے دو ریاستوں پر مشتمل حل پر زور دیا ہے. اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے اعلان سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. پوپ فرانسس نے اپنے خاص پیغام میں مشرق وسطی سمیت دنیا کے دیگر تنازعوں کے حل پر بھی زور دیا ہے. انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئیے ہم دعا مانگیں کہ اس تنازع کے فریقین بات چیت اور مذاکرات کے لیے راضی ہو جائیں, تاکہ باہمی بات چیت کے ذریعے ان کا حل تلاش کیا جا سکے, ایک ایسا حل جس میں دو ریاستیں بین الاقوامی سرحدوں پر رضامندی کے ساتھ پرامن طور پر رہ سکیں. یہ تھے پوپ کے دعائیہ الفاظ. پوپ فرانسس نے اپنا یہ پیغام سینٹ پیٹرز کے بیزلیکا کی بالکونی سے نیچے موجود ہزاروں افراد سے خطاب کرتے ہوئے دیا. روس اور چین دونوں نے پیر کے روز اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹک میزائل تجربے سے پیدا ہونے والی کشیدگیوں کا ایک پرامن حل تلاش کیا جائے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے سرکاری میڈیا کو بتایا کہ کوئی بھی کوریائی جزیرہ نما پر جنگ نہیں چاہتا, اور یہ کہ وہ امید کرتے ہیں کہ امریکہ مسئلے کے حل کے لیے کسی فوجی کارروائی کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان خاتون ہوا چن یینگ نے پیر کے روز ایک بریفنگ میں کہا کہ تمام ملکوں کو صبر سے کام لینا چاہیے اور اس جزیرہ نما میں کشیدگی کو دور کرنے کے لیے تعمیری کوششیں اور پیش بندی کرنی چاہیے. چین نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے نئی تعزیرات شمالی کوریا کے شہریوں کے انسانی مسائل پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے. اور امریکی حکومت نے کہا ہے کہ بجٹ میں خاصی کٹوتی لانے کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے. اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے اتوار کے روز بتایا کہ سال سن 2018-19 کے اقوام متحدہ کے بجٹ میں 28,50,00,000 کی کٹوتی کی جائے گی. مشن نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی انتظامیہ اور سہارا دینے والے کاموں میں بھی کمی کی جائے گی. تو یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت دیتے ہیں, اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے رپورٹوں پر مبنی یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کے ساتھ تجارت سے منسلک مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
منصوبہ بندی کمیشن کے نائب سربراہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ ان کا ملک افغانستان کو تجارتی راہداری کے سلسلے میں سہولت فراہم کرنے کا خواہاں ہے، لیکن ان کے بقول بھارتی سامان تجارت کی پاکستان کے راستے افغانستان منتقلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ تمام تجارتی و کاروباری اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، لیکن ان کے بقول کابل اس بارے میں گریزاں ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی امور پر سیاسی اختلافات اور اعتماد کے فقدان کو ایک طرف رکھنے پر بھی آمادہ ہے، کیونکہ یہ افغانستان کے لیے اہم معاملہ ہے، لیکن پاکستان کے زمینی راستے سے بھارت سے افغانستان کے لیے تجارت کی اجازت نہیں دے سکتا۔
Our relation with India is a separate matter and that cannot be changed because of the need for Afghanistan.
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات ایک الگ معاملہ ہے جسے افغانستان کی ضرورت کے تناظر میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ہم نے افغانستان کو اجازت دی ہے کہ اس کی برآمدات بھارت جا سکتی ہیں، لیکن ہم زمینی راستے سے بھارتی اشیاء کو افغانستان جانے کی اجازت نہیں دے سکتے جب تک ہمارے تعلقات بھارت کے ساتھ بہتر نہیں ہوتے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس معاملے پر اختلافات کے باعث افغانستان نے دیگر ذرائع بھی استعمال میں لانے پر کام شروع کر دیا ہے، اور حال ہی میں ایران کی چابہار بندرگاہ کے ذریعے بھارت سے سامان کی افغانستان منتقلی کا باقاعدہ عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے پاکستان اور افغانستان کے مابین تجارت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم 2.7 ارب ڈالر سالانہ سے کم ہو کر 1.5 ارب ڈالر تک آ گیا ہے۔ پاکستان افغانستان مشترکہ چیمبر ہائے صنعت و تجارت کے سینئر وائس پریزیڈنٹ انجینئر دارو خان اچکزئی کہتے ہیں کہ دونوں جانب کے تاجروں کے لیے یہ موجودہ صورتحال انتہائی حوصلہ شکنی کا باعث ہے۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا
کہ ہمارے دونوں حکومتوں کی جو ہے وہ اس وقت جو سیاست ہے انہوں نے فوقیت دی ہوئی ہے معیشت پہ، جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا سے تجارت ان کی امپورٹس ہیں، چیم کا ایکسپورٹس ہے، وہ زمینی راستے سے افغانستان کو اجازت دی ہوئی ہے انڈیا بھیجنے کی، ابھی بھی جو ہے وہ ترخم اور چمن کے راستے ان کے مال واگا جا رہے ہیں، لیکن اگر واگا سے جو ہے وہ تجارت ہوگا وہ تو افغانستان کا تجارت نہیں ہے، وہ تو ہندوستان کا تجارت ہے۔ کسی بھی ملک بھیجنے کے لیے اگر ہندوستان کے پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان کے راستے جائیں گے تو یہ تعلق تو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ ہوگا، اس میں تو ہندوستان کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں تو شامل نہیں ہو سکتا۔ اس سے
یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت افغانستان کے لیے اپنے برآمد کنندگان کو فضائی راستے سے سامان بھیجنے پر زر اعانت بھی دے رہا ہے، اور پاکستانی کاروباری حلقوں کے بقول اس نسبتاً مہنگے تجارتی سامان ترسیل کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کو زک پہنچانا ہے۔ تاہم بھارت جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان کے مختلف شعبوں میں بھاری سرمایہ کاری کرتے ہوئے یہ کہتا آ رہا ہے کہ وہ اس ملک میں خوشحالی و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے کہا ہے کہ منگل کے روز اسلام آباد میں کلبھوشن یادیف کی اپنی والدہ اور اہلیہ کے ساتھ ملاقات جبر اور دباؤ کے ماحول میں ہوئی، اور پاکستان نے اس موقع پر بھارتی شہری کی فیملی کے مذہبی جذبات کا احترام نہیں کیا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
پاکستان میں زیر حراست مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن جادیو کی اسلام آباد میں اپنی والدہ اور اہلیہ سے ملاقات کے ایک روز بعد بھارت نے الزام عائد کیا کہ یہ ملاقات جبر اور خوف کے ماحول میں ہوئی اور پاکستان نے دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی کے درمیان باہمی افہام و تفہیم کے جذبے کی خلاف ورزی کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا کہ یہ ملاقات بھارت کی درخواست پر ہوئی تھی، ملاقات سے قبل اس کا طریقہ کار طے کرنے کے لیے دونوں حکومتیں سفارتی سطح پر ایک دوسرے کے رابطے میں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ جو باتیں طے ہوئی تھیں پاکستان نے ان کی خلاف ورزی کی۔ رویش کمار نے مزید کہا کہ کلبھوشن کو سکھا پڑھا کر بھیجا گیا اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کہنا ہے۔ ملاقات کے دوران ان کی ظاہری شکل و صورت سے، جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان کی صحت کے تعلق سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
جس انداز میں ملاقات کرائی گئی وہ پاکستان میں کلبھوشن کی مبینہ سرگرمیوں کی جھوٹی کہانی کو تقویت فراہم کرنے کی واضح کوشش تھی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق سیکورٹی کے نام پر ان کے اہل خانہ کے مذہبی اور ثقافتی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی، ان کے منگل سوتر، بندی اور چوڑیاں اتروائی گئیں اور ان کے کپڑے بھی بدلوائے گئے۔ پاکستانی میڈیا کو ان لوگوں کے قریب جانے کی اجازت دی گئی، انہیں تنگ کیا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا اور کلبھوشن کے سلسلے میں جھوٹے الزامات لگائے گئے، جبکہ سفارتی سطح پر یہ طے ہوا تھا کہ پریس کو ان کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی مادری زبان میں انہیں بات نہیں کرنے دی گئی اور لوٹتے وقت کلبھوشن کی بیوی کے جوتے بھی واپس نہیں کیے گئے۔ رویش کمار کے مطابق بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو ان دونوں سے الگ کر دیا گیا اور انہیں مطلع کیے بغیر دونوں کو ملاقات کے لیے لے جایا گیا۔ انہیں اس ملاقات میں اس طرح شامل نہیں ہونے دیا گیا جس طرح ان کی شمولیت پر باہمی رضامندی ہوئی تھی۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے الزام پر تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، البتہ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پیر کے روز ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سیکورٹی نقطہ نظر سے شیشے کی دیوار کے آر پار ملاقات کروائی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 منٹ کی ملاقات طے تھی مگر کلبھوشن کی درخواست پر 10 منٹ وقت اور بڑھا دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اہل خانہ سے ملاقات کے موقع پر کلبھوشن کی میڈیکل رپورٹ بھی جاری کی گئی جس کے مطابق ان کی عمر 48 سال ہے اور ان کی صحت بہت اچھی ہے، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بالکل فٹ ہیں اور ان کے جسم کے کسی عضو کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ رپورٹ سعودی جرمن اسپتال دبئی کے ڈاکٹر جوہانس نیلسن نے 22 دسمبر کو تیار کی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
کرسمس کے اپنے سالانہ خطبے میں پوپ فرانسس نے ایک بار پھر اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دو ریاستی فارمولے کی حمایت کی ہے جسے مذاکرات کے ذریعے طے کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
پوپ فرانسس نے کرسمس کے اپنے روایتی سالانہ پیغام میں مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے دو ریاستی فارمولے کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے کرسمس پیغام میں کہا کہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے دو ریاستوں کا تعین مذاکرات کے ذریعے طے کیا جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے اس ماہ کے اوائل میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد پوپ فرانسس نے ویٹیکن سٹی سے دو بار اسرائیلی فلسطینی کشیدگی کے حل پر زور دیا ہے۔
In questo giorno di festa invochiamo il Signore la pace per Gerusalemme.
اس مقدس تہوار کے موقع پر آئیے خداوند کے حضور ہم سب کی مقدس سرزمین یروشلم میں قیام امن کی دعا کریں۔ دعا کریں کہ فریقوں کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائیں اور اس کا حتمی حل نکل آئے، ایسا حل جس کے بعد دونوں ریاستیں بقائے باہمی کی بنیاد پر قائم ہو جائیں اور باہمی رضامندی سے ان کے درمیان سرحدیں قائم ہوں جنہیں بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جا سکے۔ پیر کے روز پوپ نے جزیرہ نما کوریا میں بھی تصادم کے خاتمے کی دعا کی اور امید ظاہر کی کہ باہمی اعتماد کی فضا پیدا ہوگی کیونکہ یہی پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ پوپ فرانسس نے جنوبی سوڈان، عراق، یمن، یوکرین اور وینزویلا سمیت دنیا بھر کے انسانوں کی تکالیف کے مداوے کے لیے بھی دعائیں مانگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جانب سے اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ یروشلم لانے کے اعلان کے بعد سے ہونے والے پرتشدد احتجاجات میں سینکڑوں فلسطینیوں کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور فلسطینی اور اسرائیلی ایک بار پھر ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ یروشلم سے نامہ نگار جے شی مین اونی کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے۔
15 دسمبر کی ٹیلی فون کے ذریعے بنائی گئی ایک فلم میں دکھایا گیا ہے کہ 17 سالہ عہد تمینی مبینہ طور پر دو اسرائیلی فوجیوں کو زخمی کر رہی ہے۔ پیر کے روز ایک فوجی عدالت نے حکم دیا کہ وہ اور اس کی والدہ اور کزن جن کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جمعرات تک کسٹڈی میں رہیں گی، اور یہ دوسرا موقع ہے کہ اس کی نظر بندی میں اس کے بعد سے توسیع کی گئی ہے جبکہ ویڈیو بننے کے چند روز بعد اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ویڈیو اب وائرل ہو گئی ہے۔ اس کے خاندان کے وکیل کیبی لیس کہتی ہیں
كما تعودنا هناك قمع دائما من الاحتلال، ولا يريد ابدا ان يسمعنا نتكلم ونرفع علمنا او ننادي بالقدس.
هم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر گرفتاری صرف تحقیقات کے لیے ہوتی جیسا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے تو عہد بہت پہلے گھر جا چکی ہوتی ہیں. پولیس اور سیکورٹی فورسز کا رویہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ گرفتاری سزا کے طور پر کی گئی ہے تاکہ اس کو اس کے خاندان کو خجل کیا جا سکے، اور مجھے امید ہے کہ عدالت اسے ختم کر دے گی. صدر ٹرمپ کی جانب سے 6 دسمبر کو یروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے بعد سے فلسطینی علاقوں میں کشیدگی بڑھ گئی ہے. اس کے بعد سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور سینکڑوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. دائیں بازو کے قانون ساز اورن حزان اس اسرائیلی گروپ میں شامل ہیں جس نے پیر کو حماس کے خلاف احتجاج کیا. گروپ نے عارضی طور پر ان بسوں کا راستہ روک دیا جو اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کا اجزا کو لے جا رہی تھیں. حزان بس پر چڑھ گئے اور خاندانوں کی توہین کی اور کہا، ہم تمہیں لات مار کر یہاں سے نکال دیں گے، طاقت اور تشدد کسی کی مدد نہیں کریں گے، یہ طاقت اور تشدد اب مزید کارگر نہیں ہوں گے، تم ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں روک سکتے ہو، ہم تمہاری بدنما مسکراہٹوں کو تمہارے چہروں سے چھین لیں گے. حماس نے جو غزہ میں ایک غالب گروپ ہے اسرائیل کے رویے کی مذمت کی ہے. قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
فلاڈیلفیا کے مقامی چرچ میں یہ کرسمس نائٹ اس لحاظ سے منفرد تھی کہ اس میں پاکستانی جھلک واضح تھا. تقریب میں پاکستانی مسیحی کمیونٹی کے فنکاروں نے دعائیہ گیت گائے. تقریب میں کوئٹہ سانحہ کے متاثرین کی امداد کے لیے فنڈ جمع کیے گئے. اس موقع پر خطاب میں معروف مسیحی رہنما ڈیوڈ سالک کا کہنا تھا کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کی امداد کے لیے بھی مہم چلا رہے ہیں.
جو نیپال میں گیا تھا وہاں پہ روہنگیا کے مسلمانوں کے کیمپ پہ بھی چلے گئے تھے ہم لوگ، اور ان کے لیے بھی ہم نے فنڈ ریز کرنا ہے کیونکہ ان کو بھی کچھ وعدے کر کے آئے ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈو فور دیم ٹو. تو جیسے یہ ایونٹ ختم ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا ایونٹ ہوگا. مسلم برادرز جو ہمارے وہاں پہ پھنسے ہوئے روہنگیا میں جو کیمپ میں اسائلم وہ ریفیوجیز ہیں پوری حالت، تو ہم نے ان کے لیے بھی فنڈ ریز کرنا ہے. لیکن اچانک کیونکہ کوئٹا کا واقعہ ہو گیا ہے تو اب یہ ہم سوچ رہے ہیں ان کے فیوچر کے لیے کیا ہوگا، ان کے بچوں کی اسٹڈی کے لیے کیا ہوگا، ان کو ان کے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جا سکے، تو ان کو کیسے ہم نے سٹیپ اپ کر کے اپلفٹ کرنا ہے.
کرسمس نائٹ میں زرق برق پاکستانی لباس زیب تن کیے مرد، خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شریک تھے. تاہم انہیں کرسمس کا تہوار مناتے ہوئے پاکستان میں منایا جانے والا کرسمس زیادہ یاد آیا.
جب کبھی یہ تہوار آتے ہیں ہمارے کرسمس کے، ایسٹر کے، تو ہم دونوں آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ جو اپنے ملک پاکستان کی سرزمین پر ایک خوشی منانے کا مزہ آتا ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں آتا، تو ہم بڑا مس کرتے ہیں.
جب وہاں پہ پی ٹی وی پہ آرگنائز ہوتے تھے پروگرام کرسمس کے، تو ساری چرچ کی کوائر جس میں بھی جاتی تھی، آرے بھی آتے تھے، بہت سارے اور کرسچن چرچز کے کوائر آتی تھی پارٹیسپیٹ کرتے. وہاں ایک اپنا ایک جام ہے، ایک اپنا ہی مزہ ہے کرسمس سیلیبریٹ کرنے کا. پوری کلیسیا، پوری کمیونٹی کو لے کے تھے، جہاں پہ مسلمز کرسچنز سب اکٹھا ہو کے سیلیبریٹ کرتے تھے. مفتی پروگرامز ہوتے تھے، پی سی ہوٹل میں رینج ہوتے تھے، پی ٹی وی پہ، اسلام آباد، پشاور میں اور مختلف جگہ پہ. بہت اچھا لگتا تھا سیلیبریٹ کر کے، ہم مس کرتے ہیں.
پاکستانیوں کے لیے پاکستانی انداز میں کرسمس نائٹ منانے کی سوچ سنی گل اور سروج گل کی تھی، جن کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد امریکہ میں بسنے والے مسیحی اور مسلمانوں کے درمیان ہم آہنگی کا فروغ ہے.
کافی دیر سے میں امریکہ میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا کچھ کرسچن ایونٹ ایسے نظر نہیں تھے آ رہے. ہوتے ہیں، اچھے لیول پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایز اے پاکستانی آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جس میں میرے مسلم بھائی بھی ہیں، میرے اور بھی دوست ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس ایونٹ میں. اور اس لیے میں نے اور سروج بنڈی نے سوچا یو نو وٹ کہ ساری کمیونٹیز کو اکٹھے کر کے صرف پاکستان کے نام پہ ایک ایونٹ کریٹ کیا جائے جس میں کوئی ایسا نہ لگے کہ دس از اونلی ایونٹ فار کرسچنز. میرے جو سب سے زیادہ اسپانسر ہیں وہ مسلم دوست ہیں میرے. آئی ایم پراؤڈ.
کرسمس ایک تہوار ہے سب کے ملنے جلنے کا، کٹھ بند کا، سب کو ایک ہونے کا، ریلیٹیوز، فرینڈ اینڈ فیملی. تو ہم نے سوچا کہ ایک ہم ایسی گیدرنگ کریں جس میں سب لوگ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو مل بھی لیں گے.
کرسمس نائٹ میں پاکستان کے معروف مسیحی لیڈر، سابق وفاقی وزیر جے سالک بھی موجود تھے، جنہوں نے کرسمس پہ پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کی اور انہیں سانحہ کوئٹہ کے پس منظر میں متحد ہونے پر زور دیا.
ہمیں اس وقت اس موقع پر خاص طور پر کرسمس کے موقع پر یہ جو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ افسردہ ہے اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے اور تمام اداروں کی طرف سے اس کی مذمت ہوئی ہے. ہمیں ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں پوری اس وقت کرسمس کے موقع پر ہمیں پوری دنیا میں امن کے لیے پریئر کی ضرورت ہے. جہاں جہاں دنیا جو امن پسند لوگ ہیں وہ پریئر کریں, ضروری ہے. میں پوری قوم کو, پاکستانی خاص طور پر اپنی پوری پاکستانی قوم کو کرسمس مبارک کہتا ہوں تاکہ وہ اپنی خوشیوں میں غریبوں کا خیال رکھے, ان کے مظلوم اور جو مجبور اور بے قصور یتیموں کا جو ہے اسپیشلی کرسمس موقع پر ان کو یاد رکھے. پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے عزم میں پختہ ہے اور پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد.
کرسمس نائٹ کے موقع پر ایک بڑا کرسمس کیک بھی کاٹا گیا, جبکہ رات گئے تک جاری رہنے والی نائٹ میں امریکہ کی مختلف ریاستوں سے آنے والے بینڈ نے دعائیہ گیت گائے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ملک میں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے کیا سوچ تھی, اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے.
ہم پاکستان کے بانی محمد علی جناح کی سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے لیے پیغام سے شروع کریں گے, اور ہم محمد علی جناح پر ماہر ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی سے ابتدا کرتے ہیں. آپ نے محمد علی جناح کی قول کو سٹڈی کیا ہے اور آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آج جب ان کی 141 سالگرہ منائی جا رہی ہے تو اگر آج جناح زندہ ہوتے تو وہ کیا کہتے, پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی کیا صورتحال ہے اور پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
میری طرف سے تمام کرسچن برادری کو بہت بہت میری کرسمس اور قائد اعظم کے سالگرہ مبارک. جی, آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. جی, جو آپ نے سوال کیا, قائد اعظم بہت لبرل پاکستان دیکھنا چاہتے تھے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہر مذہب میں خاص کا تعلق کسی فرقے سے ہو یا کسی قبیلے سے ہو اس کی ڈسکرمنیشن یا تفریق اس بنیاد پر نہ کی جائے کہ اس کا اوریجن کیسا ہے. کانسٹیچوئنٹ اسمبلی 1947 11th of August میں جب انہوں نے تقریر کی تھی اس میں انہوں نے بہت بڑا روڈ میپ ہمیں دیا تھا اور انہوں نے انگلش میں کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, آپ گرجا میں جانا چاہیں, آپ مسجد میں جانا چاہیں یا آپ کسی اور عبادت گاہ جو آپ کی ہو اس میں جانا چاہیں ایز آزاد پاکستانی شہری کی حیثیت سے. اور انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ مذہب کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور کچھ عرصے میں یہاں تک انہوں نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. ذاتی حیثیت میں وہ اپنا اپنا مذہب ضرور رکھیں لیکن ایز شہری پاکستان کے مذہب کے نام پہ کوئی تفریق نہیں ہوگی.
ہمارے ساتھ ہے محمد علی جناح پر ماہر ریٹائرڈ ایئر کوموڈور خالد چشتی.
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو. صاحب, ایسے میں جبکہ وائٹ ہاؤس اور کانگریس دونوں پر ریپبلکن پارٹی کا کنٹرول ہے, ریپبلکنز کو توقع تھی کہ 2017 میں ان کے پاس اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا ایک تاریخی موقع ہوگا, لیکن سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی معمولی سی اکثریت کے سبب متعدد ترجیحات پر پیش رفت سست رہ گئی. نمانگار کیتھرین گبسن نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس دوران اب تک صرف ایک بڑا ٹیکس بل ہی منظور ہو سکا جس کا صدر ٹرمپ نے 10 ماہ قبل وعدہ کیا تھا اور کہا تھا,
We will provide massive tax relief for the middle class.
ہم متوسط طبقے کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیکسوں میں چھوٹ دیں گے. ہمیں امریکی کمپنیوں اور ہمارے کارکنوں کے درمیان مساوی مواقع پیدا کرنا چاہیے. یہ بل جو انتہائی غیر مقبول ہے پارٹی کی بنیادوں پر منظور ہوا, یعنی صرف ریپبلکنز ارکان نے اس کے لیے ووٹ دیا اور ڈیموکریٹک ارکان اس سے الگ تھلگ رہے, اور اس کے ساتھ ہی بہت سے ریپبلکنز عدالتی عہدوں پر بھی تقرریوں کو قانون سازی سے متعلق کامیابی قرار دیتے ہیں. اور دوسری جانب تقریباً پورا سال اس ہیلتھ کیئر سے متعلق بل کی منظوری اور صحت کے اس نظام کی منسوخی کی کوششوں میں جسے اوباما کیئر کہا جاتا ہے صرف ہو گیا, جس کے دوران ریپبلکنز نے بار بار اوباما کیئر کے حصوں کو منسوخ کروانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. اور ریپبلکن سینیٹر بل کیسیڈی نے کہا,
We don't have the votes.
ہمارے پاس ووٹ نہ تھے. پھر اسی سال ایک بیس بال فیلڈ میں جہاں کانگریس کے ارکان بھی کھیل میں شریک تھے, شوٹنگ نے جس میں ہمارے نمائندگان میں اکثریتی پارٹی کے وپ شدید زخمی ہو گئے, پارٹی کی بنیادوں پر لڑائی کو کچھ عرصے کے لیے ختم کر دیا. لیکن اتحاد کی یہ اپیلیں ایسے میں مختصر وقت کے لیے تھیں جب کیپیٹل ہل پر ٹرمپ صدارتی انتخابی مہم کے روس کے ساتھ ممکنہ ساز باز کی تحقیقات شروع ہوئی، اور یہ تحقیقات جو کیپیٹل ہل کی توجہ کا مرکز بنی رہی، اور جو ایسے میں جبکہ اب سال ختم ہو رہا ہے اکثر قیادت کے لیے مایوس کن صورتحال کا سبب بن رہی ہے، اور بروکنگز انسٹیٹیوشن مولی رینرز
سم وکٹریز فار ریپبلکنز بٹ ا لاٹ آف ویسٹڈ اپورچونٹیز،
ریپبلکنز کو بعض کامیابیاں ضرور ملی ہیں لیکن بہت سے مواقع ضائع بھی ہوئے۔ تاہم ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن اب بھی اگلے سال کے لیے مواقع دیکھتے ہیں، جو کہ درمیانی مدت کے انتخابات کا سال بھی ہوگا، جبکہ دونوں پارٹیاں 2017 کے اپنے اپنے کاموں اور کارروائیوں کے لیے ووٹروں کے سامنے جواب دہ ہوں گی۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی کھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاک افغان سرحد پر ایک ڈرون حملے میں حقانی نیٹ ورک کا ایک کمانڈر اور اس کا ایک ساتھی ہلاک ہو گیا ہے۔ کورم ایجنسی کے سرحدی علاقے میں ہونے والے اس حملے پر پاکستان کی جانب سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
افغانستان سے متصل پاکستان کی قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ایک سرحدی گاؤں میں عسکریت پسندوں کے ایک مشتبہ مرکز پر مبینہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے، لیکن قبائلی ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افراد مشتبہ عسکریت پسند تھے، جن میں ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ کرم ایجنسی کی مرکزی انتظامی قصبے پاڑا چنار کے حکام نے کرم ایجنسی کی سرحدی علاقے غوز گڑی کی قریب متا سنگر میں عسکریت پسندوں کے ایک مکان پر مبینہ امریکی ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے، تاہم حکام نے مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا ہے۔ قبائلی ذرائع کے مطابق مشتبہ مرکز پر ڈرون طیارے نے منگل کو یک کے بعد دیگر 3 میزائل داغے۔ میزائل حملے میں مکان کے بیشتر حصے تباہ ہو گئے، جبکہ یہاں موجود 2 عسکریت پسند ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد ڈرون طیارے کافی دیر تک فضا میں موجود رہے، جس کی وجہ سے امدادی سرگرمیاں تاخیر کا شکار ہوئی۔ کرم ایجنسی کے سرحدی علاقے میں گزشتہ کئی مہینوں سے عسکریت پسندوں کی مشتبہ مراکز اور ٹکانوں پر تواتر سے امریکی ڈرون حملے ہوتے آ رہے ہیں۔ ان حملوں میں درجنوں مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں مبینہ طور پر کئی پاکستانیوں کے علاوہ غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر امریکی ڈرون حملوں کو اپنی آزادی اور خود مختاری کی منافی قرار دیتا آیا ہے، جبکہ امریکی حکام دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ڈرون ٹیکنالوجی کو ایک مؤثر ہتھیار قرار دیتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر کی وزارت داخلہ نے پولیس کے ایک سینئر عہدیدار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اس سے وضاحت طلب کی ہے، جس نے حال ہی میں یہ کہا تھا کہ بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں دہشت گردی نہیں ہو رہی بلکہ وہاں عسکریت پسندی ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارت کی وزارت داخلہ نے اس کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات ایک اعلیٰ پولیس افسر کے اس بیان کا سخت نوٹس لیا ہے کہ ریاست میں سرگرم عسکریت پسند دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بعض شکایات کے تحت بندوق اٹھائی ہے۔ پولیس افسر شیلندر کمار مشرا نے شور زدہ ریاست میں اس سال کے آغاز پر حفاظت دستوں کی طرف سے شروع کیے گئے آپریشن آل آؤٹ کے دوران 200 سے زائد عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو کامیابی کے بجائے ان کے اپنے الفاظ میں ہماری اجتماعی ناکامی قرار دے دیا تھا۔ پولیس افسر نے یہ بیان حال ہی میں ممبئی میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرنے کے دوران دیا تھا اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ مشرا 2009 بیچ کے انڈین پولیس سروس یا IPS آفیسر ہیں اور آج کل نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سینئر سپر انٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا تھا، ان کے اپنے الفاظ، دہشت گردی اسے کہا جاتا ہے جو پورے سماج میں دہشت پھیلا دے، جیسے حال ہی میں مصر کی ایک مسجد میں ہوئے بم دھماکے کے نتیجے میں پیش آیا۔ کشمیر میں کچھ لوگ سسٹم کے خلاف ہیں، یہ ہمارے اپنے نوجوان ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ استفسار بھی کیا تھا کہ وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے برہان وانی جیسے کشمیری نوجوان بندوق اٹھانے پر مجبور ہو گئے، تاہم انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں۔ پولیس افسر کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر آیا تھا جب نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات بھارتی فوج اور پولیس کے اعلی عہدیدار آپریشن آل آؤٹ کے تحت کی جا رہی کاروائیوں میں 200 سے زائد عسکریت پسندوں کی ہلاکت کو دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے تھے۔ ریاست کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیشپال وید نے گرمائی دارالحکومت جموں میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کر دی کہ وزارت داخلہ نے ریاستی حکومت سے مشرا کے نام جواب طلبی کا نوٹس جاری کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس دوران منگل کو ریاستی حکومت نے اس کے ملازمین کی طرف سے سوشل میڈیا پر سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس حکم نامے کے تحت ملازمین کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایسے پوسٹ ڈالنے پر پابندی لگا دی گئی ہے جو حکومت کے خلاف تعصب یا معاندانہ رویے کی عکاسی کرتے ہوں۔ ادھر منگل کو حفاظت دستوں نے جنوبی ضلع پلوامہ کے سامبورہ پاپور علاقے میں ایک چھاپہ مار کاروائی کے دوران ایک رہائشی مکان کو بارودی دھماکہ کر کے زمین بوس کر دیا، جس کے نتیجے میں مکان میں محصور جیش محمد کا ایک سرکردہ کمانڈر نور محمد ترالی ہلاک ہو گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صرف 3 فٹ کا قد رکھنے والا 47 سالہ ترالی کشمیر میں جیش محمد کو دوبارہ متحرک کرنے میں کلیدی رول ادا کر رہا تھا اور اس کا نام انتہائی مطلوب عسکریت پسندوں کی فہرست میں شامل تھا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فلپائن کے طاقتور طوفان کا درجہ گھٹا دیا گیا ہے اور منگل کے روز اسے نچلے درجے کا استوائی طوفان قرار دیا گیا ہے اور اب یہ ویتنام کو نشانہ نہیں بنا سکے گا۔ اس طوفان سے کم از کم 164 افراد ہلاک ہوئے اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی فلپائن میں طوفان کے باعث 70,000 افراد کو اپنے گھر چھوڑنا پڑے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ہدایات کے مطابق عمل نہیں کیا اور انہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ چین کے انسانی حقوق کے ایک علمبردار کو تخریب کاری کے الزامات پر 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سپر بےحودہ قصائی کے نام سے معروف بلاگر وو گون کو منگل کے روز بیجنگ میں یہ سزا سنائی گئی۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ وو نے ریاست کے اقتدار اور سوشلسٹ نظام کے خاتمے کی کوشش کی تھی اور اپنی تحریروں کے ذریعے مسلسل جھوٹی اطلاعات پھیلائیں اور لوگوں کی آن لائن ہتک کی۔ روس میں انتخابی عہدیداروں کے بورڈ نے حزب مخالف کے لیڈر الیگزی نیوالنی کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے، جس کے بعد وہ ملک کے آئندہ صدارتی انتخابات کا بائیک آؤٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز عزیز۔
روس کے مرکزی انتخابی کمیشن یا سی ای ایس نے پیر کے روز ووٹنگ کے ذریعے 2018 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں الیکسی نیولنی کے حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کی وجہ ایسے فوجداری الزامات میں ان کا جرم ثابت ہونا ہے جو ان کے حامیوں کے مطابق سیاسی محرکات کی بنا پر عائد کیے گئے تھے۔ نیولنی نے کہا کہ ان کی ٹیم صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خلاف مہم چلائے گی۔ ان کے الفاظ:
Мы объявляем забастовку избирателей, мы будем привлекать, призывать их бойкотировать эти выборы, мы не признаем результат этих выборов и
وہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹروں کی ہڑتال کا اعلان کریں گے، ہم الیکشنز کا بائیک آؤٹ کرنے کی اپیل کریں گے، ہم ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور قومی سطح پر ایک بڑی مہم چلائیں گے جس میں صرف انتخابات کے خلاف ہی مطالبہ شامل نہیں ہوگا بلکہ ووٹروں کی شرکت مانیٹر کرنے کی اپیل بھی کی جائے گی۔ بلا شبہ ہم سی ای ایس کے فیصلے کے خلاف آئینی عدالت میں اور ہر جگہ اپیل کریں گے، تاہم ہم مکمل طور پر اس بات سے واقف ہیں کہ یہ ایک واحد نظام کا حصہ ہے۔ یہ الفاظ تھے الیکسی نیولنی کے۔ صدر ولادیمیر پوتن نے اس ماہ کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ وہ 18 مارچ کے انتخابات میں حصہ لیں گے اور بڑے پیمانے پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ روس کے سربراہ مملکت کے عہدے کی چوتھی میعاد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مغربی افغانستان کے صوبے ہیرات میں مقیم اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے 2,700 سے زیادہ خاندانوں کو اقوام متحدہ کی ایجنسی برائے مہاجرین ضروری امدادی سامان تقسیم کر رہی ہے تاکہ وہ آنے والے سرد موسم کی سختیوں کو جھیل سکیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار خلیل نوزئی کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
افغانستان کے ہرات صوبے میں سینکڑوں بے گھر خاندان عارضی طور پر مقیم ہیں۔ ان میں سے اکثر افغانستان کے دوسرے صوبوں میں بدامنی اور تشدد کی وارداتوں کی وجہ سے اندرون ملک بے گھر ہو کر ہرات میں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون کا کہنا ہے، یہ بوڑھی خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں بہت سے مسائل میں گھری ہوئی ہوں، میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے دو معذور بیٹے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، سو مجھے روزی کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ اقوام متحدہ اور مقامی افغان حکام نے 17 دسمبر سے ان پناہ گزینوں کو امدادی سامان تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، سامان کے علاوہ یہ نقد رقم بھی دے رہے ہیں۔ ہرات کے مہاجرین اور بے گھر افراد کے لیے قائم کیے گئے ادارے کے ڈائریکٹر احمد جاوید ندیم کہتے ہیں،
قرار است برای 2742 فامیل
اس پروگرام کے تحت ضرورت مندوں کو امداد دی جا رہی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی انہیں بے حد ضرورت ہے۔ ہر خاندان کو $200 اور 4 کمبل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ افغان حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت ان لوگوں کو زمین بھی دے گی تاکہ اس پر وہ اپنے مکانات تعمیر کر سکیں۔ ہرات کے گورنر کے ترجمان محمد انور متین کا کہنا ہے، اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے تمام افراد کو زمین دی جائے گی، اس سلسلے میں عورتوں اور بچوں کو خصوصی ترجیح دی جا رہی ہے۔ جن بے گھر افراد کو یہ امداد ملی ہے ان میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ سخت اور طویل سرد موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ امداد ناکافی ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان کے کئی لوگ معذور یا بیمار ہیں اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے علاقوں کو سیکیورٹی فراہم کرے تاکہ ہم واپس اپنے گھروں کو لوٹ سکیں اور کھیتی باڑی دوبارہ شروع کر سکیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کے علاقے میں 2,20,000 بچوں کے بارودی سرنگوں میں ہلاک ہو جانے یا معذور ہو جانے کا خطرہ ہے۔ یہ علاقہ روسی حمایت یافتہ باغیوں کے قبضے میں ہے۔ لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
مشرقی یوکرین میں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کرہ ارض پر سب سے زیادہ تعداد میں بارودی سرنگیں لگائی گئی ہیں، اور اب جبکہ وہاں جنگ کو چوتھا سال شروع ہو گیا ہے، ڈونیسک اور لینیسک خطوں میں مہلک دھماکہ خیز مواد اور بارودی سرنگوں کا جال پھیلا ہوا ہے جو وہاں کے بچوں کی جانیں لے رہا ہے اور ان کی زندگیاں مشکل بنا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کا تخمینہ ہے کہ یہ بارودی سرنگیں وغیرہ اس علاقے میں ہفتے میں ایک بچے کی ہلاکت یا اس کے معذور ہونے کا سبب بن رہی ہیں۔ یہ 500 کلومیٹر زمین کی پٹی ہے جو حکومت اور باقیوں کے کنٹرول والے علاقے کو تقسیم کرتی ہے جہاں لڑائی شدید ہے۔ یونیسیف خبردار کر رہی ہے کہ بچے، خاص طور سے بہت چھوٹے بچے، ان ہتھیاروں سے ہلاک یا زخمی ہونے کے خطرے سے دو چار ہیں، اور ادارے کا کہنا ہے کہ زیادہ تر حادثات اس وقت ہوتے ہیں جب بچے ان سرنگوں کو اٹھا لیتے ہیں جو کھلونوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ تھا ان سرنگوں کے بارے میں آگہی دینے کا ایک مظاہرہ، اور بچوں کے ایک گروپ نے اس مظاہرے کو گرم جوشی سے دیکھا۔ ماہرین نے بچوں کو بتایا کہ وہ ان زمینی سرنگوں اور بغیر پھٹے ہوئے ہتھیاروں وغیرہ سے خود کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اور یونیسیف کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار نہ صرف بچوں کے لیے خطرہ ہیں بلکہ انفراسٹرکچر کے لیے بھی، جیسے کہ پانی، بجلی اور گیسوں وغیرہ کی فراہمی ہے، اس کے لیے بھی خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے کے توسط سے، جسے USAID کہا جاتا ہے، یمن کو خوراک کی ہنگامی امداد کے طور پر مزید $13 کروڑ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد یمن کے لوگوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اکتوبر سن 2016 کے بعد سے امریکہ کی امداد تقریباً $76 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ یمن میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال امریکہ کے لیے گہری تشویش کا معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2,20,00,000 سے زیادہ یمنی باشندوں کو امداد کی سخت ضرورت ہے، جبکہ 80 لاکھ لوگ قحط کے دہانے پر ہیں۔ اس ملک میں یہ صورتحال سن 2015 میں شروع ہونے والے تنازع کی وجہ سے پیدا ہوئی جب ایران کی پشت پناہی میں حوثی باغیوں نے دارالحکومت سنا پر قبضہ کر لیا اور بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا۔ یمنی حکومت کی درخواست پر سعودی عرب کی قیادت میں اتحاد نے باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے شروع کر دیے تاکہ ان کی مزید علاقوں میں توسیع کو روکا جا سکے۔ یمنی لوگوں کو سخت ضرورت والا سامان کافی مقدار میں نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ امریکہ نے بارہا سعودی قیادت میں کام کرنے والے فوجی اتحاد سے کہا ہے کہ وہ یمن کی تمام بندرگاہوں اور سنا کے ہوائی اڈے کے ذریعے انسانی امداد اور تجارتی درآمد کی آزادانہ ترسیل میں آسانی پیدا کرے۔ یو ایس ایڈ کے منتظم مارک گرین نے اس جانب توجہ دلائی کہ سعودی عرب نے اب تک تھوڑی مقدار میں جو سامان یمن جانے کی اجازت دی ہے وہ شدید ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تقریباً ناکافی ہے۔ سعودی عرب پر اس بات کے لیے زور دینے کے علاوہ کہ وہ ان تمام مقامات پر جہاں امداد کی اشد ضرورت ہے انسانی امداد کی رسائی کی اجازت دے۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی پشت پناہی رکھنے والے حوثی ملیشیا سے کہا ہے کہ وہ ان سارے علاقوں میں جن پر اس کا کنٹرول ہے خوراک، ادویات اور ایندھن کی تقسیم کی اجازت دے، نہ کہ یمنی عوام کے خلاف فوجی مہم جاری رکھنے کے لیے انہیں استعمال کرے۔ امریکہ یمن کے تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ فوری طور پر لڑائی بند کر دیں، سیاسی مذاکرات دوبارہ شروع کریں اور یمن کے لوگوں کے مصائب کو ختم کریں۔ جیسے کہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارا سینڈرز نے اس ماہ کے شروع میں ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ امریکہ بدستور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق سیاسی مذاکرات کے ذریعے یمن میں تباہ کن تنازع اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مصائب کو لازماً ختم کیا جانا چاہیے۔ کامیاب سیاسی مذاکرات ضروری ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یمن ایران کی پشت پناہی رکھنے والی ملیشیا کے مضر اثرات سے، جو ریاست کے ڈھانچے سے الگ ہو کر کارروائی کر رہی ہے، آزاد ہو کر پھل پھول سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
سعودی عرب میں 80 کی دہائی میں سینما گھروں پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی، جس کے بعد سے اب تک سعودی عرب کے قوانین کے مطابق وہاں پر کوئی بھی سینما گھر نہیں ہے۔ تاہم حال ہی میں سعودی عرب کی جانب سے اگلے سال سینما گھروں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس حوالے سے سعودی فلم ڈائریکٹر مجتبیٰ سعید نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا، کوئی شک نہیں ہے کہ سینما کی واپسی کے ساتھ فلم انڈسٹری کا بڑا شاندار مستقبل ہوگا۔ سعودی عرب میں موجود نوجوان فلم ساز اس حوالے سے بڑے پرجوش ہیں۔ سینما کی واپسی سے نہ صرف عوامی سطح پر پذیرائی حاصل ہوگی بلکہ اس سے سعودی عرب کی اقتصادی ترقی میں بھی مدد ملے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا قدم ہوگا جس کی بدولت نئے باصلاحیت افراد نہ صرف اسکرین پر اپنے فن کے جوہر دکھائیں گے بلکہ وہ نئی فلمیں بنانے کی طرف بھی توجہ دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب کے لوگ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے۔ تاہم دوسری طرف بفلو یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر فیضان حق کا کہنا تھا،
تو اس طرح ایک پوری جنریشن اٹھی ہے مشرق وسطی میں جو اپنے کلچر کو صحیح طرح دیکھ نہیں پا رہی، سمجھ نہیں پا رہی، کیونکہ ان کے جو ان تک جو ذرائع ابلاغ پہنچ رہے ہیں ان کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں۔ میرے خیال میں ان کو بہت انٹرسٹ ہوگا کیونکہ وہ سب جو ہیں وہ ایجپشن سنیما دیکھتے ہیں، لیبنیز سنیما دیکھتے ہیں، سیرین سنیما دیکھتے ہیں، عراقی سنیما دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں تک کہ وہ انڈین سینما دیکھتے ہیں, پاکستانی سینما دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایک خوشائند بات ہوگی کہ ان کے اپنے ذرائع اظہار ہوں, ان کے اپنے طریقے سے وہ بات کر سکیں.
سعودی وزیر ثقافت اور اطلاعات عواد بن صالح نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سینما گھروں میں اگلے سال مارچ سے فلمیں دکھائی جائیں گی. عرب نیوز کی انتظامیہ نے اب تک جن چند فلموں کی منظوری دی ہے ان میں پاکستانی فلم پرچی بھی شامل ہے جو اگلے سال سعودی سینما ہال کی زینت بنے گی.
چار دن
تیرے پاس کون سے پیسے جو تیری پرچی آئی ہے؟
بھتا لیا ہے اور وہ بھی ہنڈوں سے.
جس کنویں میں تو نے چھلانگ ماری ہے نا, وہاں تیری مدد کو کوئی اور نہیں آئے گا.
مطلب
میڈم صاحب
میں مجبور لوگوں کی مدد کرتی ہوں, بدماشوں کی نہیں.
اتنی میٹھی تو تم بھی نہیں ہو کہ میرے لوزر دوستوں کی خیرات میں مدد کرو. ضرور میٹھے میں کچھ نمکین ہے. تم مما کے پیسے چوری کر لو.
کیا
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 چوری
چوری پاگل ہو گئی ہو.
گلروک وائس آف امریکہ واشنگٹن.
اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے.
اللہ حافظ.
سن 2014 میں دسمبر کی 16 تاریخ کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صرف پاکستان کو ہی نہیں دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا. ان معصوم بچوں کا وحشیانہ قتل عام انسانیت کا ایک اجتماعی المیہ بن گیا. اس زخم کو یاد رکھنے اور ساتھ ہی مندمل کرنے کی کوشش میں کچھ ایسے گیت بھی لکھے گئے جنہوں نے ہر دل کو چھو لیا. سنتے ہیں شہناز عزیز سے ان گیتوں کی کہانی.
سولہ دسمبر کے سانحے کے بعد دکھ سے بوجھل پاکستانی قوم کے دل پر ایک گیت جیسے سکھ کا سانس بن کر آیا تھا. اس کے طاقتور الفاظ اپنی جگہ تھے لیکن ایک بچے کی آواز نے سننے والوں کے دلوں کو چھو لیا تھا. وہ اس آواز سے ریلیٹ کر سکتے تھے. آواز آزان علی کی تھی جو سنگر اور کمپوزر ساحر علی بگا کا بیٹا ہے. ان گیتوں کی کمپوزیشن کا کام ساحر کو دیا گیا تھا. وہ بتاتے ہیں.
یہ ایک ایسا ہسٹری میں واقعہ ہوا تھا کہ جو میں بتا نہیں سکتا آپ کو. یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جس پہ ہم میرے بچے بھی روز اسکول جاتے ہیں اور میں روز سوچتا ہوں کہ خیر سے آئے وہ اور میں ان کا ویٹ کرتا ہوں. میں بلکہ خود لینے جاتا ہوں, خود چھوڑتا ہوں ان کو. مطلب میں اتنا زیادہ وہم کرتا ہوں اس چیز کا. تو وہ جو نہیں آئے ان کو, ان کی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں گھر میں, چھوٹے چھوٹے پھول سے بچے تھے. وہ ایک سچویشن یہ ایسی ہے کہ پہلے تو میرے سے بن ہی کچھ نہیں رہا تھا اس سے. میں نے کہا, مجھے کہا کہ اس پہ گانا بنانا ہے. میں نے کہا کیا گانا بنانا ہے اس کے اوپر. تو خود ٹی وی دیکھ کے رو رہا ہوں, دیکھ کے وہ ساری سچویشن. میرا تو مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ اذان سے گوانا ہے میں نے گانا, یا اذان گائے گا, یا اس طرح کی لائن لکھی جائے گی. تو ہم نے گانا بنایا تھا ایک گانا, وہ اسی سچویشن پہ تو وہ لاہور پاکستان میں جتنے سنگرز ہیں سب نے گانا گانے سے انکار کر دیا کہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں, ہم گانا گا کے ہم فوکس نہیں ہونا چاہتے. پھر ہم نے ہمت کی, میں نے کہا مجھے آئیڈیا میرے دماغ میں آ رہا ہے, ایک لائن ہے عمران رضا جنہوں نے لکھا تھا یہ گانا, انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ یہ گانا ہے تو دیکھیں اگر ہو سکتا ہے تو اس کو بنا دیں, تو کون گائے گا, کوئی سب گانے سے انکار کرے.
ایک اور گیت روایت سے ہٹ کر ایک مختلف پیغام لایا, بدلی کی بات تو کی گئی لیکن مثبت انداز میں. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. 2018 میں تاریخ کے اس مہلک ترین فلو یعنی نزل و زکام کی وبا کو پورے 100 سال ہو جائیں گے جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم میں ہونے والی ہلاکتوں سے زیادہ ہلاکتیں واقع ہوئی تھیں. اب بھی ہر سال سائنسدان فلو سے نمٹنے کے لیے نت نئی ویکسینز دریافت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود فلو کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہو سکا ہے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر اینتھونی فاسی کے الفاظ,
دی اوور آل ایفیکیسی آف این انفلوئنزا ویکسین از اباؤٹ 60%. So even though it is always better to get vaccinated against influenza than it is not.
مجموعی طور پر فلو ویکسین کی افادیت تقریباً 60% ہوتی ہے, اس لیے ٹیکہ نہ لگوانے کے بجائے بہتر ہے کہ فلو کے خلاف ویکسین لگوائی جائے. تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بہتر ویکسین دریافت کرنے کی ضرورت ہے. چند برس قبل فلو ویکسین کی افادیت 10% تھی, جبکہ دیگر بیماریوں مثلاً خسرہ اور زرد بخار کے ٹیکے 100% مؤثر ثابت ہو رہے ہیں. تاہم فلو سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں مثلاً نمونیا کا بہتر علاج موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سے طبی ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 1918 میں فلو سے تقریباً 5 کروڑ افراد کی ہلاکت اور گزشتہ ایک صدی میں طب کی دنیا میں نئی ایجادات کے بعد بھی کیا فلو کی وبا آ سکتی ہے؟ ڈاکٹر اینتھونی اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں.
Certainly we've had a flu pandemic in 2009, the H1N1 swine flu that was not a serious.
بے شک ہم 2009 میں H1N1 نامی فلو کی وبا دیکھ چکے ہیں. یہ اتنی خطرناک وبا نہیں تھی کیونکہ اس سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوئی, لیکن یہ ایک وبا ضرور تھی کیونکہ ایک نیا وائرس تھا جو پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. ایک اور طبی ماہر ڈاکٹر ڈیوڈ کہتے ہیں,
موسٹ انفلوئنزا ڈیتھس اکر ان ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ ویری فیو ویکسینیشنز اکر دیئر.
ترقی پذیر ممالک میں فلو یعنی نزلہ و زکام سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں بہت کم ٹیکے لگوائے جاتے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موسم سرما کے شروع ہوتے ہی فلو ویکسین لگوائی جائے تو بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں. شہناز نفیس, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد، اور انجینئر واسکو والوچ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اور شکریہ۔